یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں، اور عالمی خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں روانہ۔ اسلامی انقلاب کے ثمرات سبھی ادیان کے پیروں کے لیے ہیں، صدر رئیسی کا خطاب۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اور پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیے اور شام میں پیر کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ دونوں ہی ملکوں میں متاثرین کے لیے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں ہنگامی بنیادوں پر جاری ہیں۔ ترکی کے ہنگامی امور سے متعلق ادارے نے اعلان کیا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 4,000 ہو گئی ہے۔ ترکی کے محکمہ حادثات اور ایمرجنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس زلزلے میں 20,000 سے زائد زخمیوں کا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ اس ادارے نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں تقریباً 6,000 مکانات اور عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 100 سال میں ترکی میں یہ شدید ترین زلزلہ ہے۔ دریاسنا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ترکی کے اپنے ہم منصب چاوش اوغلو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی ہدایات کی بنیاد پر ایران کی انجمن ہلال احمر زلزلہ زدگان کی ہر قسم کی مدد و امداد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیر کی رات ایران کی طبی اور ہلال احمر سوسائٹی کی ٹیمیں اپنی امدادی کارروائی کی غرض سے ترکیہ روانہ کی جا چکی ہیں۔ شام میں بھی تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں اب تک 1,602 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ اس ملک کے مختلف صوبوں میں سینکڑوں کی تعداد میں مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے دوست اور برادر ملک کی مدد کے لیے پہلی امدادی کھیپ شام روانہ کر دی ہے۔ مزید انسان دوستانہ امداد اگلے چند دنوں میں روانہ کر دی جائے گی۔ 45 ٹن امدادی سامان لے کر ایرانی طیارہ منگل کو شام کے دارالحکومت دمشق پہنچ گیا۔ امدادی کھیپ میں غذائی اشیاء، دمائیں اور طبی وسائل اور دوسرے امدادی ساز و سامان نیز مختلف قسم کے آلات شامل ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق شام میں ایران کے سفیر مہدی سبحانی نے، جو اس موقع پر دمشق ایئرپورٹ پر موجود تھے، کہا کہ ایران کے 45 ٹن انسان دوستانہ امداد میں کمبل، خیمے، دوائیں اور طبی وسائل شامل ہیں، جسے فوری طور پر زلزلے زدہ علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ شام کے زلزلہ زدہ علاقے میں واقع ایک جیل سے متعدد داعشی دہشت گرد فرار ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ واقعہ شام کے شمال مغربی علاقے میں رونما ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کے بعد 20 داعشی دہشت گرد راجو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2000 قیدی اس جیل میں موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق داعش دہشت گرد گروہ سے تھا۔ ترکی کی سرحد کے قریب واقع اس جیل کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ زلزلے کے بعد قیدیوں نے بغاوت کر دی اور جیل کے بعض حصوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس جیل میں 1300 سے زائد داعشی قید تھے۔ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ایسی حالت میں پیش آیا ہے جب شام کے زلزلہ زدہ علاقوں میں امدادی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے اور ملبے میں دبے افراد کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عشرہ فجر کی مناسبت سے ایران میں مختلف ادیان اور مذاہب کے دینی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی انقلاب اور اس کی کامیابیوں اور ثمرات تمام ایرانی عوام سے متعلق ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی قوم یا مذہب سے ہو۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی انقلاب کی 40ویں سالگرہ اور عشرہ فجر کی مناسبت سے ادیان توحیدی کے مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہا کہ عشرہ فجر مختلف اقوام، مذاہب اور ادیان سے تعلق رکھنے والے بابصیرت ایرانی عوام کی استقامت اور ان کی کامیابیوں کی یاد تازہ کرنے کا موقع ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے مختلف مذاہب کے مذہبی رہنماؤں سے خطاب کے دوران کہا کہ ایرانی عوام نے پامردی اور استقامت کا بھرپور مظاہرہ کر کے امریکہ کی حد درجہ دباؤ کی پالیسی کو دیوار سے لگا دیا، جو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ایرانی عوام کو اپنے اتحاد اور یکجہتی کے جذبے، استقامت اور استحکام اور محنت اور تحرک کو بڑھا کر سیاست، اقتصاد اور ثقافت کے میدانوں میں خود مختاری میں اضافہ کرنا چاہیے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر مغرب میں انتہا پسند عناصر اور بعض حکومتوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کو صحیح ٹھہرانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے تمام انبیاء الہی اور ادیان توحیدی کی بے حرمتی قرار دیا اور کہا کہ 2 ارب کے قریب مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کرنے کو آزادی اظہار رائے نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حرکت دراصل خدا کی وحدانیت کے قائل تمام مذاہب کے پیرو افراد کی توہین اور آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ صدر ایران نے فلسطین میں ڈھائے جانے والے مظالم کی جانب بھی اشارہ کیا اور کہا کہ آج یہودیت کے نام پر فلسطین اور اس کے مظلوم عوام پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، حالانکہ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہودیت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے شہید قاسم سلیمانی کی مجاہدت کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سپاہ قدس کے کمانڈر کو دوسرے ممالک کے عوام کی بھی فکر تھی، جس کا منہ بولتا ثبوت عراق میں ان کی شہادت ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے تکفیری دہشت گردی کو ختم اور علاقے کے عوام کی جان اس مصیبت سے چھڑانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ صدر رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھیں، لہذا آج بھی شام اور ترکیے میں پیش آنے والی قدرتی آفت اور مصیبت کو ہمیں اپنی ہی پریشانی اور مصیبت سمجھ کر وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر توشہ خانہ فوجداری کارروائی کے کیس میں منگل کو بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی ایک عدالت نے توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم پاکستان اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے آغاز پر عمران خان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی۔ عدالت کے جج نے کہا کہ عمران خان ایک تاریخ بتا دیں کہ وہ عدالت میں کب حاضر ہوں گے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا تھا۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ تقریباً 2 بجے دوپہر میں پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ کراچی میں ادا کی گئی، جہاں ان کی قبر پہلے سے تیار کر لی گئی تھی۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ میں ان کے عزیز اور رشتہ داروں کے علاوہ متعدد سیاسی اور موجودہ و سابق عسکری شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور نماز جنازہ میں شریک لوگوں کے لیے شناختی کارڈ لانا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کل رات پرویز مشرف کی میت دبئی سے کراچی پہنچی تھی۔ ان کی میت کو خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی لایا گیا۔ ان کی میت کے ساتھ ان کی اہلیہ، بیٹی اور بیٹا بھی کراچی پہنچے۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد دبئی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس کے مشرقی علاقے کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ غاصب صہیونی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن مختلف فلسطینی علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں اور یا ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے نابلس کے مشرق میں واقع علاقے المساکن پر حملہ کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی، جس میں 17 سالہ فلسطینی نوجوان حمزہ الاشقر شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا اور صہیونی حکومت کی جیل سے رہا ہونے والے کئی فلسطینیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 50 بار جارحانہ حملے کیے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حیض، جبلیہ اور مغبنہ کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الجبلیہ کے مختلف علاقے بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب گلشن عباس نقوی۔ تو سامعین، آج کا موضوع ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی کے دور روس کا موضوع ہے۔ تو گلشن صاحب،
جی
ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی
جی
ماسکو گئے ہوئے ہیں،
جی
تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟
جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی ہاں، جیسا کہ ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں، ایران اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ کافی عرصے سے اسٹریٹجک ہیں اور ان میں بہت زیادہ قربت آتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر امریکہ اور نیٹو جب سے مشرقی یورپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور روس کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں، اور روس نے بھی اس کے بعد پھر یوکرین پر حملہ کیا، تو اس کے بعد سے، اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ روس اور ایران دونوں پر امریکہ نے اور یورپی ممالک نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، تو بہرحال نیٹو جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور روس کا مشترکہ دشمن ہے, تو دونوں ان دونوں کی جو آپس میں قربت ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی آج ماسکو گئے ہیں, تو اصل میں وہاں پر ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے جو کل بلایا جائے گا, اور وہ ہے افغانستان کے ہمسایہ ممالک اس میں شریک ہوں گے. ہمسایہ ممالک کی جو اعلیٰ قومی سلامتی کونسل ہے ان کے اعلیٰ عہدیدار اس اجلاس میں شرکت کریں گے. تو البتہ اس سلسلے کا آغاز بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے ہی چند سال قبل رکھا تھا, اور اس سلسلے میں خود ایران میں دو اجلاس منعقد ہوئے تھے, اس کے بعد تیسرا اور چوتھا اجلاس جو ہے وہ ہندوستان اور تاجکستان میں کی میزبانی میں کیا گیا تھا, اور افغانستان کے جو مسائل ہیں وہاں کی جو سیکیورٹی ہے ان کا جائزہ لیا گیا اور وہاں پر امن قائم کرنے کی بات کی گئی. لیکن اب جو علی شمخانی گئے ہوئے ہیں روس میں, تو ظاہر ہے کہ اس اجلاس میں شرکت کے علاوہ جو روس کے جو اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ہیں ان سے ان کی گفتگو بھی ہوگی, اور باہمی دلچسپی کے امور پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ ایران اور روس چونکہ ان کے مشترکہ جو اقتصادی مفادات ہیں, اور اسی کے پیش نظر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ نے پابندی عائد کر رکھی ہیں, تو پھر اس کا توڑ کرنے کے لیے ہم ایران اور روس نے جو ہے اپنے مشترکہ اقتصادی منصوبے بنا رکھے ہیں, خاص طور پر توانائی اور ٹرانزٹ کے میدان میں. اس کے علاوہ روس اور ایران کے جو نظریات ہیں یا جو مواقف ہیں وہ چاہے عالمی سطح کی امور ہوں یا علاقائی سطح کی امور ہوں, تو ان کے سلسلے میں ان کے نظریات جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں, اور ان کی قربت آپس میں تو کافی عرصے سے ہے, کافی عرصے سے اسٹریٹجک تعلقات جو ہیں ان کے درمیان قائم ہیں, لیکن خاص طور پر یوکرین کے مسئلے کے بعد جو ہے وہ زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں, زیادہ انہوں نے آپس میں باہمی منصوبے جو ہیں وہ مل کر بنائے ہیں, اور امریکہ اور مغرب اور نیٹو کو اس بات پر جو ہے وہ بھرپور تشویش بھی لائق ہے. اور اس سلسلے میں امریکہ نے بارہا کہا ہے کہ روس جو ہے وہ ایران کے بنائے ہوئے ڈرون طیارے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, اگرچہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ یوکرین میں امن کا خواہاں ہے, جنگ بندی کا خواہاں ہے, اور اس نے کبھی بھی اپنے ڈرون طیارے جو ہیں وہ روس کے سپرد نہیں کیے ہیں. لیکن امریکی حکام کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو روسی کارشناس ہیں اور ماہرین جو ہیں فوجی ماہرین جو ہیں روس کے, وہ ایران میں آتے ہیں اور یہاں پر وہ ایرانی ڈرون طیاروں کی جو ہے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال ایک طرف سے تو ایران اور روس کے درمیان جو ہیں وہ قریبی تعلقات جو ہیں ان میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے, زیادہ یعنی ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں, دوسری طرف امریکہ اور مغرب والے جو ہیں ان کو اس بات پر تشویش ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی امریکہ کی تشویش کو اپنے کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے, اور اپنے قومی مفادات جو ہیں ان کو اہمیت دیتے ہوئے روس کے ساتھ اپنے تعلقات قوی کرے گا. جی
جی بہت شکریہ جناب گلشن عباس نقوی صاحب. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.